الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. میرے بزرگ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس حدیث کے تحت ایک مومن کی زندگی ہر طرح کے مصیبتوں کا شکار رہتی ہے، بظاہر تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کی برکت سے، مضبوط تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی بدولت جہاں اسے یہ جسمانی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، وہاں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکون بھی عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سکون اور سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ تو دنیا کی مصیبتیں میں بھی راحت و سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو مصیبتیں نہیں رہیں گی، ظاہری طور پر مصیبت نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی برکت سے ہمیں اس میں نفع ہی نفع محسوس ہوگا۔ ہمیں مصیبت مانگنی تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، لیکن جب کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو راستے ہم اختیار کرتے ہیں وہ دنیاوی اسباب سے، دنیاوی لحاظ سے، تو راستے تو اختیار اگر ہمارے اختیار میں ہے تو اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے، اگر ہمارے اختیار میں ہے وہ، کیونکہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے اور اس کو آدمی دفع نہ کرے تو اس مصیبت کو جھیلنے سے دل میں نور بھی محسوس نہیں ہوتا۔ انسان خود اپنے اوپر کوئی مصیبت مسلط کر لیتا ہے، تو ایسی مصیبت مسلط کرنے سے اپنے اوپر، جبکہ اس کے پاس قوت دفاع ہے، اس کو دور کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، بچہ بیمار ہے، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہا، اس کی دوائی نہیں کر رہا، تو پھر کہتا ہے کہ ہائے میرا بچہ بیمار ہے، میرے پہ یہ مصیبت آ گئی۔ تو اس مصیبت جھیلنے سے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ اس کے قلب میں نور محسوس ہوگا، نہ اس کو قرب الہی محسوس ہوگا، کیونکہ یہ خود اس نے اپنے اوپر یہ مصیبت مسلط کر لی ہے اور وہ فکر نہیں کر رہا کہ اس مصیبت کو دور کر دوں میں۔ کوئی زخم ہو گیا جسم پہ، اب وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا، تو اس سے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو جو اگر تدبیر کرنے کے بعد پھر بھی وہ مصیبت نہیں جاتی تو پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی، دکھ درد بیماری، جتنی بھی یہ پریشانیاں ہیں، قحط ہے، بلا ہے وغیرہ ہے، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی مصیبت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف یعنی سمجھے کہ واقعات اور حوادث ہیں۔ پریشانی اور مصیبت اور حقیقت، ان سے دل کا اثر لینا، تشویش میں پڑنا، دل تنگ ہونا اور غم میں ڈوب جانا, یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ اسباب مصیبت کہلائی جاتی ہیں. مصیبت نہیں, مصیبت جو ہے نا وہ قلب کی کیفیت, احساس اور تاثر کا نام ہوگا. اب اگر انسان کو مصیبت کا دل پہ اثر لے لیتا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ اثر لے لیتا ہے, پریشان ہونے لگتا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو امراض اور جو مصیبتیں ہیں ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. بھائی, بعض حالت میں وہ عذاب ہوتے ہیں اور بعض میں گناہ کا کفارہ ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت نازل کرتے ہیں, یا تو عذاب کے لیے نازل کرتے ہیں, یا تو اس کے جو گناہ ہیں اس کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. اور ان مصائب کے ساتھ جس پہ مصیبت آئی ہے, تقدیر الہی پر غصہ اور اس کی شکایت پیدا ہو, تو وہ علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کے اوپر. مصیبت آ گئی, اب غصہ کر رہا ہے, چڑچڑا پانا ہے, شکایت کر رہا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, پھر میرے پر مصیبت آ گئی, میرا جوان بچہ ہے اس کو لے لیا, نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کے کلمات وہ کہتا ہے, تو سمجھو کہ یہ مصیبت اس کے لیے عذاب بن کر آئی ہے. اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ اس پر صبر کرے تو یہ علامت کفارہ ذنوب ہونے کی ہے, یعنی اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت نازل کی ہے. اگر اس کے دل میں اور اس کے ساتھ یہ کیفیات نہ ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اس کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے. اور اگر صبر کے ساتھ رضا اور قلب میں خوشی, یعنی قسم کی اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی رہنے کی دل میں کیفیت ہو, تو سمجھے کہ اب اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. انبیاء اور اولیاء کے مصائب تیسری قسم کے ہوتے ہیں, اور عام مومن جو ہیں قسم دوم میں ہیں. اور اول قسم اکثر کفار کا حال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے. مصیبت اور تکلیف رحمت ہے یا زحمت اور عذاب ہوں؟ تھرمامیٹر کیا ہے؟ دیکھیں, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مبتلا جو شخص ہے گناہوں سے محفوظ ہے تو اس کے لیے تکلیف اور مصیبت ترقی درجات بن کر اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہی مصیبت. اور اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا لیکن تکلیف اور پریشان میں مبتلا ہو کر فوراً گناہوں سے توبہ کر لی, تکلیف میں مبتلا ہو کر اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور گناہ چھوٹنے لگے, تو یہ تکلیف اس کے لیے کفارہ سیئات ہونے کی وجہ سے رحمت بن گئی. آدمی کو پریشانی آئی لیکن اس کے بعد اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, پکی توبہ کر لی, گناہ چھوٹنے لگے اس سے, تو سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں معاف فرما رہے ہیں. اور اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی بلکہ پہلے حالات کی طرح اب بھی گناہوں میں وہ پھنسا ہوا ہے, مشغول رہتا ہے گناہوں میں, اور ترقی ہو گئی اور گناہ کرنے لگا, تو یہ تکلیف اور مصیبت اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کے آئی ہے. میرے دوستو, یاد رکھیں کہ مقبولیت اور قرب کا جو مدار ہے عیش پر, اور مردودیت کا مدار جو ہے وہ تنگی پر نہیں ہے. آپ یہ سمجھنے لگے کہ جس کو بڑی نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب آدمی ہے, اور جو تنگی میں رہتا ہے وہ مردودیت کی نشانی ہے, یہ نہیں ہے. کبھی بلا مصیبت رحمت ہوتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے گرفت نہیں فرماتے فوراً. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندوں کو, اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً انتقام نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر کے ہمارے طرف لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ سختی اور تکلیف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کریں. جو مصیبت آتی ہے نا, کبھی پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی ہے نا, جسم جسمانی تکلیف ہو گئی, یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, یا کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, تو یہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے پہ یہ پریشانیاں بھیجتے رہتے ہیں. اس کو ہرگز ستم نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو بلا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھیں کہ یہ تو کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو یاد کرتے رہیں. جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ یاد آتے ہیں, دو رکعت نماز سات الحاجت پڑھتا ہے, اللہ سے روتا ہے, کوئی مصیبت مسلط ہو جاتی ہے تو ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہے, ہر نماز کے بعد دعا کر رہا ہے, اور ہر وقت اس کا دھیان اسی طرف رہتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوتی ہے اس کو, بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے. تو یہ مصیبت جو ہے اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر رہ کر یہ بندہ مجھے بھول جائے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی یاد میں لگانا چاہتے ہیں. اور جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں, صورتاً تو مصیبت ہے لیکن حقیقتاً یہ مصیبت نہیں ہے, صورتاً مصیبت ہے. جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ آپ کا بہت ہی محبوب دوست, اتنا محبوب, بہت ہی محبوب دوست آپ کا کہیں چلا جاتا ہے اور آپ اس کی جدائی میں بہت پریشان رہتے ہیں اور بہت یاد آتے ہیں آپ کو, بہت یاد کرتے ہیں آپ اس کو, لیکن ایک دن اچانک پیچھے سے آ کر آپ کو زور سے دبا لیتا ہے, وہ زور سے دباتا ہے آپ کو یہاں تک کہ آپ کی ہڈی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہیں. اور جب آپ کو محسوس, جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ میرا وہی دوست ہے بچھڑا ہوا, تو بتائیں صورتاً تو وہ مصیبت نظر آئے گی, لیکن اس کے قلب سے پوچھیں کہ اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی اپنے محبوب دوست کو دیکھنے کے بعد. تو جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہیں, جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتے ہیں اور ذرا سے ان کو دباتے ہیں, تو ان کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. گوز صورتاً تو تکلیف محسوس ہو رہی ہے لوگوں کو, لیکن اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے رہتے ہیں. جب رجوع نہیں کرتے تو بجائے اس کے کہ اور تکلیف بھیجتے, ان کے لیے راحت کا سامان کر دیتے ہیں. جب انسان رجوع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے, تو بجائے اس کے کہ اللہ ان کو اور تکلیف دیں, ان کے لیے اور راحت کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب مصیبتیں گناہ کے سبب نہیں ہیں, کیونکہ دیکھ لو ہم نے گناہ بھی کیے اور اب بھی کر رہے ہیں, اور مصیبت خود چل گئی. ہمارے باپ داداؤں کے وقت میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے کہ کبھی تکالیف ہوتی تھی اور کبھی راحت. یہی زمانہ کی روش ہے, ہم پر بھی گزر گئی, دنیا کا یہی دور چلا آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بس زمین سے جتنے بھی لوگ ہیں, میرے دوستوں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبتیں جب آتی ہیں مومن کے اوپر, تو اس کے لیے رحمت بن کے آتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. مصیبت جب بھی مصیبت ہے, جبکہ اس میں حقیقت مصیبت کی موجود ہو. صرف صورت مصیبت کے وجود سے اس کی مصیبت نہیں کہا جا سکتا نا. اس کی مثال ایسی, جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا ہے کہ بھائی زور سے دبایا ہے نا, زور سے دبایا تو ظاہر ہے کہ یہ پھر کیا ہے, یہ تکلیف دہ ہے. مگر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو ہر جگہ جہاں اس کی صورت کا وجود ہو مصیبت ہی کہیں گے, یا اگر کہیں ایسا ہو کہ صورت تو کہیں یہی ہے مگر حقیقت اس کی, یعنی قلب میں تکلیف محسوس ہو, وہاں اس کا نام اور کہیں گے. مثلاً دو فرض کیجئے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک محبوب ہے اور ایسے ناز نخرے والا ہو کہ کسی کو منہ نہیں لگاتا وہ, اور ایک شخص مدت سے اس کی ملاقات کی فکر میں ہو مگر کبھی رسائی نہیں ہوتی, اور ایک دم سے وہ محبوب پیچھے سے آ کر اس کو زور سے دبانے لگتا ہے اور ایسا دبایا کہ ہڈی پسلی سب ٹوٹ جاتی ہے, تو اس وقت صورت تو وہی موجود ہے جس کا نام مصیبت تھا, مصیبت نظر آ رہی ہے نا, مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس کا نام مصیبت رکھیں گے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو کیوں؟ آپ تو صرف دور سے دیکھنے والے ہیں. اگر خود اس شخص سے جس پر تکلیف گزر رہی ہے اور دبانے کی تکلیف وہ پا رہا ہے, پوچھا جائے کہ یہ مصیبت ہے یا راحت, تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی محبوب اس سے کہے گا کہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ دوں تو اس وقت کیا کہے گا؟ اس کی تو یہ حالت ہوگی، کیا کہے گا وہ؟ سبحان اللہ، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے میرے دوستوں، دم نکلنا بھی گوارا ہو گیا اور چھوڑنا گوارا نہ ہوگا، دم نکل جائے لیکن محبوب آپ کو نہیں چھوڑوں، جان چلی جائے لیکن اے محبوب آپ کو نہیں چھوڑوں۔ یہ کہے گا کہ میری کہاں نصیب، یہ موقع ملا اور خصوصاً جب کہ ایسا دبایا ہو کہ موت کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کو مصیبت کس طرح بھی دوستوں کہا جائے گا؟ بتائیے، جب یہ صورت بالکل ویسی ہے جس کا نام دوسری جگہ مصیبت تھا، پھر یہاں اس صورت خاص میں اس کو مصیبت کیوں نہیں کہتے؟ ایک ہی فعل ہے مگر ایک وقت میں تو اس کا نام مصیبت ہے اور ایک وقت میں اس کا نام راحت ہے۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ صورت مصیبت کو مصیبت نہیں کہتے، لگتا تو مصیبت ہے بلکہ معنی مصیبت کو مصیبت کہتے ہیں۔ ایک وقت میں وہ معنی موجود ہے اور ایک وقت میں نہیں، حتیٰ کہ اس صورت میں اگر محبوب کہے کہ اگر میں تجھے تکلیف ہوتی ہو تو میں تجھے چھوڑ دوں، اگر تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں تجھے چھوڑ کر جو دشمن ہے اس کو دبا لوں، تو اس وقت کیا کہے گا؟ کہے گا کہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ آپ دشمن کو یہ سعادت حاصل ہو۔ کیا کہے گا؟ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ تو میرے دوستو، آج کل لوگ جو ہیں سماد راحت کو مقصود سمجھتے ہیں، مگر کہ اگر کسی پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہو جائے اور سامان راحت اس کے پاس سب کچھ ہو تو کیا اسے کچھ راحت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی نا۔ اور اگر ایک غریب آدمی اس کے ساتھ قید ہوا اور چند روز کے بعد وہ رہا ہو جائے تو وہ اس کے گھر میں سامان راحت کچھ نہیں، مگر دیکھ لے کہ رہائی کی خبر سن کر کیسی اس کے ہاں عید کی خوشیاں ہوں گی؟ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ راحت اور چیز ہے اور سامان راحت اور چیز ہے۔ ہم سامان راحت کے پیچھے لگ گئے ہیں اور جو اصلی راحت ہے اس کو تلاش نہیں کر رہے۔ سامان راحت میں راحت نہیں ہے، ہم دنیا کے سامان کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے راحت اور چین حاصل ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے راحت کا تعلق قلب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جس کا قلب جتنا زیادہ اللہ سے تعلق والا ہوگا اتنا زیادہ اس کو راحت حاصل ہوگی۔ بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہو اس کو راحت حاصل نہ ہو۔ آپ دیکھیں، خود دیکھیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی، فرماتے تھے کہ کامل دیندار شخص کو لے لے، کامل دیندار شخص، ہم جیسا نہیں بلکہ واقعی میں وہ کامل دیندار ہو، اور ایک نواب، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کو لے لے، پھر ان کے جو حالات ہیں اس کا موازنہ کریں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت، مجدد ملت، قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ واللہ ثم واللہ، وہ دیندار تو آپ کو سلطنت میں نظر آئے گا، اس کی خوشیاں اور عیش اس قدر ہوں گی تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو پرائم منسٹر اور نواب صاحب اور رئیس صاحب ہے یہ مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا۔ سامان منع کرنے نہیں منع کرتے بھائی، راحت کا سامان جمع کرنا منع نہیں ہے، بلکہ دین کے برباد کرنے سے منع کرتے ہیں ہمارے بزرگ۔ اگر دین کے ساتھ یہ سامان دنیا بھی ہو تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہم جیسے کمزور ہیں سامان راحت جمع کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو دوستو یہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ خوشی کس چیز کا ہے؟ آپ سوچیں, ایک شخص کے پاس دنیا کے لحاظ سے کچھ نہیں لیکن وہ دینداری کی برکت سے خوش ہے. ایک شخص دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلی درجے کا ہے, ہر راحت سامان راحت اس کے پاس ہے لیکن خوشی قلب میں نہیں ہے. کیا بات ہے یہ ہاں؟ پریشانی نافرمانی کی اور خوشی فرما برداری کا. نافرمانی میں لذت اور فرما برداری میں کلفت, کہنا غلط ہوا. اللہ کی فرما برداری میں خوشی ہی خوشی ہے, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کتنا بھی راحت کا سامان جمع کر لے انسان, اس میں کلفت ہی کلفت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اشیاء فرماتے ہیں, وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم ضرور اسی کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ کس کے لیے ہے؟ فرما بردار کے لیے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, بے شک اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے. سبحان اللہ, یہ نافرمان کے لیے ہے. دیکھا آپ نے, فرما بردار کے لیے پاکیزہ زندگی, پر لطف زندگی, پر بہار زندگی, نافرمان کے لیے تنگ زندگی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جس کو نافرمانی کی حالت میں آپ دیکھیں, یہ نہ سوچیں کہ وہ عیش میں ہے, عشرت میں ہے, مزے میں ہے, گو ظاہری طور پہ وہ مسکرا رہا ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, لڑکیوں سے باتیں چل رہی ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ وہ عیش میں ہے. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر کی قبر پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں, توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے, گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے, وندرون قہر خدائے عز وجل, لیکن اس قبر کے اندر جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا آپ کو. ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ بڑے عیش میں, بڑے اچھے حالت میں ہے وہ انسان قبر کے اندر. لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یار اس کے قبر پہ تو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, پھول چڑھا رہے ہیں اور سلامی پیش کی جا رہی ہے, گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے, اندر بھی مزیدار ہوگا یہ. لیکن فرماتے ہیں کہ جو شخص نافرمان ہے اور کوئی کافر ہے, اس کی زندگی کیسی ہو قبر کے اندر, اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ خوشی میں ہے, اور جو شخص اللہ کو راضی کر رہا ہے اگرچہ وہ تنگی میں ہے لیکن وہ خوشی میں ہے. تو دوستو فرما برداری میں پوری راحت ہے, اور راحت کا نام عیش ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر ایک امیر کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ یہ تمام دولت اس غریب کو دے دو اور یہ تمہارے عوض پھانسی لے لے, تو وہ کیا کرے گا؟ آپ بتائیں, خود فیصلہ کریں, قبول کرے گا نا؟ ارے پھانسی سے بچ جاؤں گا, دولت باہر میں جائے. آپ بتائیے کہ یہ قبول کیوں ہوا بھائی؟ اس لیے کہ دولت کے بدلے میں ایک مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی. تو یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹتے, یہ سب غلط ہے نا. مزے جی, بڑا مزہ آتا ہے ہمیں, گناہ نہیں چھوٹتے ہم سے, غیبت نہیں چھوٹتی ہم سے, بے حیائی کے پروگرام دیکھنا نہیں چھوٹتے ہم سے, ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں جب پھانسی کا حکم ہو گیا تو ساری دنیا کی دولت چھوڑنے کے لیے تیار, بس اس مصیبت سے نجات مل جائے. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر طاقت ہے گناہ چھوڑنے کی. جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو سارے لالے بھول جاتا ہے. دل و دوستو وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو عافیت میں یاد کرنا چاہیے, گناہوں کو چھوڑنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے, پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. تو اصل مقصود راحت اور آسائش ہے, اور وہ دنیا میں بھی دین داروں ہی کو حاصل ہے جی. اور آخرت کی جو کامیابی ہے ان کے لیے ہے، تو دنیا کی فلاح بھی انہی کے لیے ہے اور آخرت کی بھی، بتائیے. کیونکہ روحانی راحت دنیا میں ان کے سوا کسی کو نہیں، بلکہ اس سے اور بڑھ کر کہ دینداروں کو روحانی راحت تو حاصل ہے، جسمانی راحت بھی ان کو حاصل ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیماری اور پریشانی اور مصیبت اور حوادث میں ان کو روحانی اطمینان کے ساتھ جسمانی اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. وہ مصیبت میں بھی نہایت استقامت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہتے ہیں. مصیبت بھی ان کے اوپر آئے گی لیکن قلب ان کا پریشان نہیں ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت کس کے پاس سے آئی ہے، اللہ اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ ہمارا محبوب اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سبحان اللہ. اور دنیا داروں کو ایسے وقت میں روحانی اطمینان تو ہوتا ہی نہیں ہے، جسمانی راحت بھی نہیں ہوتی. ان کے چہرے پہ آپ دیکھ لیں کیسی پریشانی ہر وقت اور گھبراہٹ رہتی ہے. تو دوستو، جو پریشانی اختیار سے لا جاتی ہے، یاد رکھیں جو انسان اختیار سے پریشانی لاتا ہے اس میں نور نہیں ہوتا بلکہ ظلمت ہوتی ہے. جیسے بھائی کہ بچہ بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں کراتے اس لیے پریشان ہے، تو اس میں نور نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے کہ بچہ بیمار تھا، اس کا علاج کیا گیا اور علاج کے بعد وہ مر گیا، تو اس سے پریشانی نہ ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی مصیبت میں دل میں خوش رہتا ہے جو عارف ہوتا ہے، اللہ کا پہچاننے والا جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ تعالی کی معرفت اس کو حاصل ہے، ایسی مصیبت میں وہ خوش رہتا ہے. تو بہرحال پریشانی جو ہے دوستو مطلقاً مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی ہر پریشانی جو ہے وہ اچھی ہے. حق تعالی، اللہ تعالی اپنے بندوں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے. آپ سوچیں جو اللہ ماں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں وہ بندے کو پریشانی میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر حکم میں ان کا راحت دینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی. بھائی اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں کی پریشانی پسند ہوتی تو یہ دعا تعلیم نہ کی جاتی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لا دیے جس کے تحمل کی ہم کو طاقت نہیں. سبحان اللہ، بتائیے یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم فرما رہے ہیں. تو جو دعائیں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ ہیں، وہ ضرور مقبول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گویا اللہ کا فرمان، اگرچہ ایک اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہو، لیکن ہے تو اللہ کا فرمان ہے. تو جن پریشانیوں کا نہ لانے میں ہمارا اختیار ہے نہ دفع کرنے میں اختیار ہے، تو بھائی وہ تو واقعی مجاہدہ ہے، اور وہ سب خیر ہی خیر ہے. اور جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ مجاہدہ نہیں ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے مثال دی کہ کسی نے خواہ مخواہ بھائی بلا ضرورت ایسے شخص کا مقابلہ شروع کر دیا جس کے مقابلے کا تحمل نہیں تھا، بڑا پہلوان سے مقابلہ شروع کر دیا، یہ ہو تو شیر ہے اور مقابلہ ہے سوا شیر سے. اب کیا نتیجہ ہوگا؟ پریشان پھرتا رہے گا، اپنے بچاؤ کے لیے لوگوں سے مدد مانگتا رہے گا، کسی گنڈے سے خواہ مخواہ منہ ٹکر لے لی، اب اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا، آپ نے بھی مصیبت مسلط کر لی، تیری میری خوش آمد کرتا ہے. ایسے پریشانی کا سر لینا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایسی پریشانیوں کے مول لینے سے منع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا ينبغي للمؤمنين ان يذل نفسه قال يا رسول الله وكيف يذل نفسه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو مناسب نہیں کہ اپنے کو ذلیل کرے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور وہ کیسے اپنے کو ذلیل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر ایسی بلا کو لاد لے جس کی اس کو طاقت نہیں ہے. اور ایک پریشانی وہ ہے کہ جس کے اسباب تو اختیار میں ہیں، غیر اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مگر وہ اس کی یعنی اس کو دفع کر سکتا ہے، دفع کرنے پہ وہ قادر ہے. مثلا بھائی کسی نے خواہ مخواہ اس کے اوپر دعویٰ کر دیا، اب اس کو دفع کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو یہ تو مجبوری ہے. اور یہ پریشانی کیا ہے؟ اس میں اس کو اجر ملے گا، یہ مجاہدہ ہے اس کے لیے، اس میں خیر ہی خیر ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے، دعویٰ کو رفع کر سکتا ہے، تو اب اس سے یہ عجز اور انکساری اور کچھ نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ دائر ہوا، تو دونوں فریقین میں سے ایک جو ہے وہ ہارا، تو اس نے کہا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، جس کا حاصل ترجمہ ہے کہ ہمارے محاورے میں یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتا، عقل اور تدبر سے کام لینا چاہیے، پھر جب بالکل ہی مغلوب و عاجز ہو جاؤ اس وقت کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حسبی اللہ ونعم ہے نا، راحتوں کا سلسلہ بھی موجود ہے، ہے نا، راحتوں کا سلسلہ بھی موجود ہے. بھائی ایک طرف دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، الم ہیں، مصائب ہیں، گھٹن ہے، تو ان کے مقابلے میں اسی میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، لذت بھی ہے، عزت بھی ہے، وجاہت بھی ہے، ہے نا، ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو جو نعمتوں کو دیکھا کریں، جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی طرف دھیان جانا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ مصیبت نہیں، حقیقت میں یہ مصیبت نہیں ہوتی، نعمت چلی جاتی ہے. جیسے دیکھیں نعمت کے چلے جانے کو ہم مصیبت کا آنا سمجھ لیتے ہیں. کسی کو موت نہیں آتی بلکہ زندگی اس سے چھن جاتی ہے، جسے ہم موت کا آنا کہنے لگتے ہیں. جہالت نہیں آتا بلکہ علم رخصت ہو جاتا ہے، جس کو ہم جہالت کا آنا سمجھ لیتے ہیں. مرض آتا نہیں بلکہ تندرستی چلی جاتی ہے، جسے ہم یعنی بیماری کا آنا سمجھ لیتے ہیں. تو مصیبت کسی پر نہیں آتی کہ وہ تو ہم وقت مخلوق کی اندر ہے موجود، بلکہ نعمت جو ہوتی ہے نا، نعمت وہ چلی جاتی ہے. اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ، کہ ایک شخص کے دو جڑواں بچے پیدا ہوئے، جس کو اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو دیکھ لے جن کے اوپر ہم سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. ایشس کے ہاں دو جڑواں بچے پیدا ہوئے اور ان کی کمر اوپر سے نیچے تک بالکل جڑی ہوئی تھی، آپس میں چپکی ہوئی تھی. ڈاکٹروں کو جمع کیا گیا کہ دو بچے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، इसको हल करो, उनका ऑपरेशन करके अलग करो। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ऑपरेशन किया गया तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए कि जो शरग है वो दोनों की जुड़ी हुई है, दोनों की परवरिश की गई। अब माँ बेचारी बेचारी बेचैन, जब वो एक को दूध पिलाए तो दूसरा उल्टा पड़ा हुआ, जब दूसरे को पिलाती है तो वो उल्टा पड़ा हुआ। तो इसी तरह से पालती रही, यहां तक के आप जरा सोचें मां को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन किस तरह से वो बच्चे को पालती रही, पालती रही, यहां तक के बच्चे 5-6 बरस के हो गए, उनकी तालीम का बंदोबस्त किया गया। अल्लाह की कुदरत के एक के दिल में जज्बा पैदा हुआ इल्म दीन हासिल करने का, और एक के दिल में जज्बा पैदा हुआ दुनियावी तालीम हासिल करने का। दोनों के लिए आलम मुतय्यन किए गए, एक अच्छा आलिम बन गया और एक बड़ा ग्रेजुएट बन गया। दोनों भाई आपस में बातें किया करते थे, तो जो भाई दुनिया तलब था, दुनियादार था, वो कहता था कि हमसे ज्यादा कोई मुसीबत में नहीं है। अब आप देखें कि जो दुनियावी तालीम है हमारा जहन क्या बनाती है, और जो दीनी तालीम है उससे हमारा जहन क्या बनता है। आज हम दुनियावी तालीम बच्चों को बहुत दिलाते हैं, लेकिन दीनी तालीम नहीं दिलाते, ताकि उनका जहन बने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें, दुनिया की हकीकत उनके सामने खुले। तो जो दुनियादार बच्चा था वो कहता था कि हमसे ज्यादा कोई मुसीबत में नहीं है, हर वक्त की मुसीबत मेरे जी, मेरा जी जो है वो खेलने को चाहता है और तेरा दिल नहीं चाहता, मगर हम मजबूरन तुझको साथ में जाना पड़ता है। और अगर मैं संजय के जाना चाहता हूँ और तेरा जी नहीं चाहता तो भी तुझको जाना पड़ता है। तो कोई अपने दिल की बात नहीं कर सकते हम, तो हमसे ज्यादा कोई मुसीबत में नहीं है। ये सुनकर दीनदार भाई कहता है कि भाई सब्र करो, इससे बढ़कर भी तो मुसीबत आ सकती थी हमारे ऊपर। कहता है कि इससे बढ़कर मुसीबत, इससे बढ़कर मुसीबत और क्या हो सकती है। लेकिन वो नसीहत करता था कि मत कहो, अल्लाह ताला के यहाँ मुसीबतों के खजाने भी बहुत हैं। खुदा की कुदरत दोस्तों के दीनदार भाई का इंतकाल हो गया, तो फिर डॉक्टरों को जमा किया गया, उसकी लाश को काटो। तो उन्होंने कहा कि अगर लाश काटी गई तो ये भी मर जाएगा। अब लाश दुनियादार भाई के कमर में पड़ी हुई है, सोता है तो मुर्दा कमर में, बैठता है तो मुर्दा कमर के ऊपर, खाना खाता है तो मुर्दा भाई कमर पर, संजय को जाता है तो मुर्दा भाई कमर पर। तो उस वक्त छोटे भाई ने कहा कि मेरा भाई सही कहता था, तो मुसीबत लाख दर्जे बेहतर थी जबकि भाई जिंदा था। तो उसने तवज्जो किया और सबर किया और कहा कि ए अल्लाह बस करो, अगर इससे बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या होगा। तो वो मालूम हुआ कि हर मुसीबत से बढ़कर दोस्तों कोई मुसीबत है। सबर की एक सूरत ये है कि भाई जो जिनके ऊपर मुसीबतें आई हैं ना, उनका सोचे आदमी, खास तौर पर उन पर जिन पर ज्यादा मुसीबतें आई हैं, तो आपका खुद बहुत दिल से शुक्र निकलेगा अल्लाह ताला का कि हमसे ज्यादा मुसीबत फलां पर आई है, मुझे अल्लाह ने लाख दर्जे बेहतर रखा हुआ है। हदीस शरीफ में आया है कि मक्के के 13 साल जिंदगी मसाइब से भरी हुई है। बाद हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने शिकायत की कि या रसूलुल्लाह आप बहुत मुसीबत में हैं। तो आपने फरमाया कि पहली उम्मतों के सामने रख कर देखो, पहली उम्मतों को सामने रख कर देखो, उन पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं कि उनको आरों से चीरा गया और जलते हुए तेल में डाल डाल कर پہلے حق کو بھولا گیا، تم پر اس طرح کی مصائب تو نہیں آئی؟ اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس قدر امن اور اتنی امن ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت مکے سے مدینے رات کو جائے گی اور سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، مگر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، مصائب کے بعد نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس مصیبتیں ہمارے اوپر نہ آئیں، نعمتیں برستی رہیں ہمارے اوپر۔ ابتدا میں جو آزمائش ہوتی ہیں اس کو آدمی سہ لے، پھر فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ اگر اسی میں باغ نکلتا ہے تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ باقی حکم یہی ہے کہ مصیبت مت مانگو، عافیت مانگو اور اسی کی دعا کرو، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو کیا کریں؟ صبر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ صحابی ہیں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بخار کے فضائل بیان فرمائے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہر مرض کسی خاص جو عضو ہوتا ہے اس پر پڑتا ہے، لیکن بخار ایسا مرض ہے کہ اندر سے لے کر باہر تک ناخن پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے، تو پورے بدن کا یہ کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ بخار مثلے ہے جیسے بٹی ہے، کہ اگر بٹی میں سونا ڈال دیا جائے تو اس کا میل کچیل جل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، یہ جہنم کی آگ کا بدل ہے، اس سے وہاں بچاؤ رہے گا۔ بخار آیا، گناہ معاف ہوئے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو جا کر دعا کی کہ اللہ بخار آ جائے، کسی وقت نہ اترے، مگر میں جمعہ اور نماز میں جاتا رہوں، معذور ہو کر نہ رہ جاؤں، مگر بخار ہر وقت رہے، بخار ٹھہر جائے۔ بس وہ تو صحابہ تو اتنے بڑے ولی اللہ مستجاب الدعوات، مساجد میں تو حاضر ہوتے رہے، مگر بخار تو بخار ہی ہے، رنگ جلنا شروع ہوا، سوکھنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارا کیا حال ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بخار کے فضائل بیان فرمائے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ 12 مہینے بخار مجھے رہا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے خدا، یہ مطلب تھوڑا ہی تھا کہ بخار کو خود مانگو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آ جائے تو صبر کرو، یہ مطلب نہیں کہ مانگ مانگ کر مصیبتیں مول لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بخار اتر گیا۔ فرمایا کہ اسأل اللہ العفو والعافية فی الدنیا والآخرة، یعنی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو حدیث میں ہے کہ میدان محشر میں جب اہل مصیبت آئیں گے تو ان پر ایک حسرت ہوگی، سنیں کیا ہوگی حسرت، اور حسرت یہ ہوگی کہ اتنی ہی مصیبتیں کیوں آئیں، جتنی آئیں اتنی کیوں آئیں، اتنی ہی کیوں آئیں، جب اتنی مصیبتیں پر یہ اجر اور ثواب کے ڈھیر ہیں تو بڑی مصیبتیں آتی تو اور زیادہ ملتا، اور تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہماری کھالوں کے کینچی سے کیوں نہ کاٹی گئی، تاکہ یہاں نعمتیں ہمیں اور ملتی۔ یہ دوستو، یہ حال وہاں جا کے منکشف ہوگا، یہ مصیبت نہیں ہے، دراصل نعمت ہے اور یہ اس کے اجر ہے۔ باقی دنیا تو ہے مصیبت کا گھر ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان پیدا ہی کیا گیا مصیبتوں میں، پیدائش سے دیکھیں، پیدائش سے ہی مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس پر، کبھی بیمار ہے، کبھی غم ہے، ہے نا، کبھی یہ تکلیف زندگی میں ہے۔ تو نعمتیں اگر حقیقت آخرت ہی کی ہیں، اگر دنیا کی نعمتیں بھی ہوں تو اس میں بھی مصیبتیں ملی ہوتی ہیں۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس میں مصیبت کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہو اور کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نعمت کا راستہ نکلتا ہو. تو یہاں کی نعمتیں محدود ہیں اور مصیبت بھی یہاں کی محدود ہے. اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. اب رہی بحث رنج و راحت کی, وہ فقط وقت کا گزرنا ہے, نہ یہ ٹھہرنے والی اور نہ وہ ٹھہرنے والی. انہوں نے پڑے کام کی بات بتائی ہے, دیکھیں کیسا ماشاءاللہ عجیب غریب شعر ہے یہ. تو دوستو معلوم ہوا کہ مصیبت بھی بڑی نعمت ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرتبہ ایک اس کا ذکر ہو رہا تھا, تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ روایت فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے ہا ہا کرتے ہوئے, حضرت بڑی تکلیف میں ہوں دعا فرما دے. اس وقت حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے آنے سے پہلے ذکر فرما رہے تھے کہ مصیبت یہ بلا ہے نا, بلا بھی نعمت ہوتی ہے. تو اتنے میں یہ شخص ہائے ہائے کرتے ہوئے آئے کہ حضرت بڑی تکلیف میں ہوں, دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت دعا کریں گے یا نہیں, اگر کریں گے تو ابھی تو بیان فرما رہے تھے کہ بلا بھی نعمت ہے, تو کیا نعمت کے زائل ہونے کی دعا کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, سبحان اللہ کیا دعا فرمائی, مضمون تو دیکھیں. اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بلا بھی ایک نعمت ہے, لیکن ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کا متحمل نہیں کر سکتے. اے اللہ اس نعمت بلا کو نعمت صحت میں تبدیل فرما دیجئے. سبحان اللہ کیا بات فرمائی. تو دوستو صبر کا اور شکر کا راستہ, اگر کوئی یہ کہے بھائی جب یہ نعمت ہے تو مصیبت کدھر سے ہے بھائی, بات یہ ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے, نماز کر رہا تھا اور ایک صورت, ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے. مصیبت صورت کے اعتبار سے تو مصیبت ہے, ظاہری طور پہ مصیبت نظر آ رہی ہے نا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے جب اس کی ہم منافع دیکھیں گے, اس کا نفع دیکھیں گے, اس کے فوائد دیکھیں گے, اس کے اجر پہ ہماری نظر جائے گی نا, تو ہمیں وہ مصیبت مصیبت نہیں, پھر وہ نعمت نظر آئے گی. مثلا مرض ہے, صورت کے اعتبار سے کہ وہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, مصیبت ہے, لیکن اس کا جو اجر ملے گا, جو اس کے فائدے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہے نا, تو یہ پھر ہمیں نعمت نظر آئے گی. نعمت پھر نظر آئے گی ہمیں. یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا, تو ایک صحابی جو ہاتھ رکھ کر دیکھا تو بہت تیز بخار تھا, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے, اس لیے کہ اجر بھی ڈبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے کیا مصیبت ہوتی, جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے اجر بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ترقی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں, خرم آروز کی زی منزلیں ویران بربم, راحت جاں طلبم وز پہ جانا بربم. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب غریب تدبیر بتلائی, سننے کی بات ہے میرے دوستوں, عجیب بات فرمائی. مصیبت جب آتی ہے, فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ غور فکر کرو کہ مصیبت میرے دین پر آئی ہے یا دنیا پر. اگر دین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ ہے. بس اس خیال کے ساتھ صبر آ جائے گا. باقی دنیا یہ تو خود ہی جانے والی ہے بھائی. بعض دفعہ زندگی میں یہ چھن جاتی ہے, ورنہ موت سے تو چھن ہی جاتی ہے. تو جو چیز چھننے والی ہے, جدا ہونے والی ہے, خیر آباد کہنے والی ہے, اور جو چیز رہنے والی تھی بھائی, الحمدللہ وہ تو محفوظ ہے نا. ہمارا دین رہنے والا تھا, ہمارا دین محفوظ تھا. تو اس سے صبر آ جائے گا کہ بڑی چیز جو ہے وہ تو قبضے میں ہے, چھوٹی چیز چلی گئی. اب جو چھوٹی چیز یعنی دولت صحت گئی, مصیبت آئی, تو اس پر غور کرے کہ اس کے آنے پر کچھ فائدہ بھی پہنچا یا نقصان ہی نقصان. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس پر غور کرو کہ بدل میں کیا چیز ملی اور باقی کیا چیز رہی. تو صبر سہل ہو جائے گا, صبر سہل ہو جائے گا, صبر کرنا پھر آسان ہو جائے گا جب اس چیز کو ہم سوچتے رہیں گے کہ مجھے کیا حاصل ہوا. تو مصیبت سے متاثر ہونے والی شے کے حق میں یہ مصیبت کمال خیر ہے. اس میں آفت سے تاثر کا مادہ رکھا گیا تھا. حدیث پاک میں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ انسان پیدا کیا گیا ہے اور اس میں 99 آفتیں, کتنی 99 آفتیں بھری پڑی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی پیش نہ آئے تو بھائی بڑھاپا تو کہیں گیا نہیں. بڑھاپا تو ہے نا, جو 100 عیبوں کا ایک عیب وہ 1000 آفتوں کی ایک آفت ہے. اسی غلبہ آفات کی طرف سے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور مٹی کو پانی میں بھگویا تو 40 دن اس پر پانی پڑا ہے اور 40 دن اس پر مینا بسایا گیا ہے. تو روایات میں ہے کہ اس مٹی پر 39 دن غم کا مینا برسایا اور 1 دن خوشی کا مینا. اس لیے دوستو دنیا میں خوشی کم ہے, مصیبتیں زیادہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت والوں کے لیے کہ وبشر الصابرین, ان کو بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. مصیبتیں تو آئیں گی لیکن ہم نے صبر کرنا ہے, اللہ کو نہیں چھوڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ بخار ہے اور ایسا بخار ہے کہ جس قدر 2 آدمیوں کو ہوتا ہے, اس لیے ثواب بھی مجھ کو ڈبل ملتا ہے. تو یاد رکھے اپنے چاہنے والے کا اکرام چاہیے اور حال اپنا بیان کرنا بھی اکرام ہے, ضرور بیان کرو. لیکن ہمارا جو لہجہ ہے نا اس میں شکایت نہیں ہونی چاہیے, ہمارے لہجے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. بھائی دیکھیں اگر جج نے کسی کے حق میں اس کے پورے جو اس کا ان کی انویسٹیگیشن کر کے 2 ملزمان کے سامنے لائے گئے تو جج نے کہا کہ فلاں شخص کو پھانسی دے دی جائے اور اس کو رہا کر دیا جائے, تو کسی کو ضرورت ہوگی کہ جج کے سامنے یہ بات کہیں کہ آپ نے تو یہ کس طرح کا فیصلہ سنا دیا. ہاں اس کے پیچھے جو چاہے کہتا رہے لیکن سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو دوستو یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں بندوں کے لیے اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے کی کیسی ہمت ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں صرف بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں, تو بھائی ذرا اپنے الفاظ کو تو دیکھیں جو اس تذکرے میں آپ استعمال کرتے ہیں, اور اپنے دل کو تو ٹٹولیں کہ ان الفاظ کو منہ سے نکالتے ہوئے کیا دل کے اندر شکایت بھری ہوتی ہیں. الفاظ بھی دیکھنے چاہیے. بعض مرتبہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن لہجے کے اختلاف سے حکم اس کا مختلف ہو جاتا ہے. ایک لہجہ تو ہوتا ہے ناراضگی اور شکایت کا, وہ قلب کو سخت ناگوار ہوتا ہے और एक रेजा होता है रजामंदी का और अपनी आजजी और बेबसी का, उसका तो कोई हर्ज नहीं है। एक बुजुर्ग का किस्सा है कि बारिश हुई तो कहने लगे कि क्या मौके पे बारिश हुई। देखिए बज़ाहिर ये लफ्ज शिकायत के लिए तो क्या मौजू होता है ना, शिकायत का तो नहीं है बल्कि तहसीन और ये मदा के लिए है, लेकिन फौरन गिरफ्त हुई कि ओ बे अदब, बे मौके किस रोज हमने बारिश की थी। तो आपका काम तो ये है कि भाई जब मुसीबत आए अपने आमाल पर नजर करें, हम सब अपने आमाल पर नजर करें और उनमें जो कोताही होगी उसकी इसलाह करनी चाहिए। ये क्या खुराफात है कि मुसीबत के वक्त बजाय अपनी इसलाह के खुदा की शिकायत करने लगते हैं। हमारे भाइयों की हालत है कि भाई तो उनमें से ऐसे हैं कि बिल्कुल ही परवाह नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और इन हालात के अंदर अल्लाह ताला जो मुसीबतें परेशानियां, अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे और अगर कोई मुसीबत परेशानी आ जाए अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें इस्तिकामत अता फरमाए दीन पर। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।